بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ کتاب کا پارٹ نمبر ایک ہے. آج ہم آپ کے لیے جلد نمبر بی ناول جاسوسی دنیا کے ناول نمبر 66 پرسرار موجود ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کتاب کے مصنف ہیں ابن صفی. یہ کتاب کرتبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. مزید کتابوں کی ریکارڈنگ کے لیے آپ اس نمبر پر رابطہ کریں 0321-2138-225 یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.kartaba.org. کتاب کا پارٹ نمبر ایک. سب سے پہلے پیش رس. پرسرار موجد اپنے نام ہی کی طرح پرسرار ہے. اس کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ ابتدا سے انتہا تک یہ پتہ نہیں چل پاتا کہ مجرم کون ہے, اور ناولوں کے برعکس اس میں کوئی گروہ نہیں ہے بلکہ مجرم ایک ہی ہے. وہ اتنا ہوشیار ہے کہ جب فریدی اس پر ہاتھ ڈالتا ہے تو ذہن کو یک بار کی جھٹکا لگتا ہے. ابن صفی کی دیگر کہانیوں میں یہ بھی خوبی پائی جاتی ہے, مگر اس کہانی میں ایک نئے حسن کے ساتھ ہے. عام جاسوسی کہانیوں کے برعکس اس میں جسمانی مشقت کم ہے, یعنی مار پیٹ, گھونسے بازی اور دندان شکن, سوال و جواب وغیرہ. اس کے بجائے ذہنی ورزش, سائنٹیفک طریقہ, تحقیقات, کریت, چھان بین پر زیادہ زور دیا گیا ہے. اسی بنا پر پرسرار موجود کی کہانی بالکل روزانہ زندگی میں ہونے والے بہت جرائم سے ملتی جلتی ہے. حمید اس بار بھی بہت چاقو چوبند نظر آتا ہے. بقرائد کی تبلیغ اور برخوردار بغرا خان کا ساتھ اس کے ذہن کی منجمد تہیں کھول دیتا ہے, اور ہم بھی اختیار کہکا لگانے پر مجبور ہو جاتے ہیں. لیکن ان تمام خوبیوں کے ساتھ مجھے جو بات سب سے زیادہ پسند آئی ہے وہ صوفیہ نجمی کا کردار ہے. ابن صفی عظیم ناول نگار ہونے کے ساتھ بہت بڑے ماہر نفسیات ہیں. انہوں نے لا تعداد نفسیاتی شہپارے تخلیق کیے ہیں. ان کے نام کہاں تک گنواؤں, یہاں صرف یہ سمجھ لیجئے کہ صوفیہ کا کردار ان کرداروں میں ایک درخشندہ ستارے کی حیثیت رکھتا ہے. اس کی معصومیت, اس کی گھبراہٹ, باپ سے اس کی محبت اور ان انسانی خصوصیات کو ظاہر کرتی ہے جس سے انسانیت عبارت ہے. اس کی ماں کا کردار جو بالکل متضاد ہے, بڑی چاک بس دستی سے پیش کیا گیا ہے. پبلشر لاش. کیپٹن حمید نے ٹائی کی گرا درست کرنے کے بعد آئینے پر الوداعی نظر ڈالی اور دروازے کی طرف بڑھا. اتوار کی صبح تھی اور فریدی بھی گھر پر موجود نہیں تھا, لہذا اس کی واپسی سے قبل ہی چسک جانا مناسب تھا. ایک قدم کمرے میں تھا اور دوسرا دروازے سے باہر فون کی گھنٹی بجی. حمید جھلاہٹ میں سلیپر اٹھا کر فون کی طرف مڑا. اس کا عقیدہ تھا کہ اگر کہیں جاتے وقت الو کی آواز سنائی دے, بلی راستہ کاٹ جائے یا فون کی گھنٹی بج اٹھے تو اس کا مطلب ہے نحوست, یعنی پھر کہیں جانے کا ارادہ ہرگز پورا نہیں ہو سکتا. ہیلو, وہ ریسیور اٹھا کر ماؤتھ پیس میں دھاڑا. میں رمیش ہوں حمید بھائی, دوسری طرف سے آواز آئی. تم لنکا کے راون ہو, خدا تمہیں غارت کرے, خواہ مخواہ مجھے تاؤ نہ دکھاؤ. میں نے کرنل صاحب کے حکم کے مطابق آپ کو فون کیا ہے, مگر کیوں کیا ہے؟ یہاں سینٹ جوزف کالونی میں ایک کیس ہو گیا ہے. یہ اتوار کو کیس کیوں ہوا کرتے ہیں, کیا مجھے کوئی بتائے گا؟ حمید دانت پیس کر بولا, پتہ نوٹ کرو اور کرنل صاحب کے حکم کے مطابق یہاں پہنچ جاؤ, نمبر 321 سینٹ جوزف کالونی. دوسری طرف سے سلسلہ منقطع کر دیا گیا. حمید نے ایک جھٹکے کے ساتھ ریسیور کو کریڈل پر ڈالتے وقت ہوئے اپنے مقدر کو دو چار سلاواتیں سنائیں, اور پھر اب اس کے علاوہ چارہ ہی کیا تھا کہ وہ سینٹ جوزف کالونی کی طرف روانہ ہو جاتا. ویسے تو اس کا دل چاہ رہا تھا کہ یہاں سے سیدھا خاموش کالونی کی طرف دوڑتا چلا جائے, لیکن اس نے چپ چاپ موٹر سائیکل اٹھائی اور سینٹ جوزف کالونی کی طرف روانہ ہو گیا. اتواری کیسوں سے اسے بڑی نفرت تھی. وہ دل ہی دل میں جھلستا ہوا راستہ طے کرتا رہا. ابھی پچھلی ہی رات کو وہ فریدی کے ساتھ اس کے بعض فائلوں میں 2 بجے تک سر کھپاتا رہا تھا۔ بعض کاغذات کو دوبارہ ترتیب دینے میں بہت وقت خراب ہوا تھا۔ خدا خدا کر کے 2:30 بجے سونا نصیب ہوا تو صبح تفریح کے بجائے یہ نئی مصیبت۔ گویا یہ کیس اتوار کے انتظار میں تاک لگائے ہی بیٹھا رہا کرتے ہیں۔ حمید نے لفظ کیس پر 7 بار لعنت بھیجی لیکن موٹر سائیکل دوڑتی ہی رہی۔ کیس پر لعنت بھیجنے سے نہ تو موٹر سائیکل ہی رک سکتی تھی اور نہ یہی ہو سکتا تھا کہ وہ جرگف کالونی کا راستہ بھول پاتا۔ آخر کار وہ وہاں پہنچ ہی گیا۔ وہ مکان کی تلاش میں دشواری نہیں ہوئی جس کا نمبر اسے فون پر بتایا گیا تھا، کیونکہ باہر 4 کانسٹیبل موجود تھے، 2 پولیس کاریں کھڑی تھی اور 3 فریدی کی لندن تھی۔ کانسٹیبل اسے دیکھ کر ایک طرف ہٹ گئے اور وہ ایک کانسٹیبل کی رہنمائی میں موقع واردات کی طرف روانہ ہو گیا۔ عمارت خاصی بڑی تھی اور ساز و سامان کے اعتبار سے اس کا مکین کوئی ذی حیثیت آدمی معلوم ہوتا تھا۔ وہ کئی رہداریوں سے گزرتا ہوا ایسی جگہ پہنچا جہاں 2-3 سب انسپکٹر موجود تھے۔ ایک ادھیڑ عمر کی یورشین عورت اور ایک نوجوان لڑکی بھی تھی۔ سب خاموش تھے۔ ایک سب انسپکٹر نے ایک کمرے کے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ حمید اندر آیا لیکن کمرے کا منظر اتنا متاثر کن تھا کہ وہ سناٹے میں رہ گیا۔ وہ سب کچھ دیکھ سکتا تھا لیکن خوبصورت لڑکیوں کی لاشیں اس سے نہیں دیکھی جاتی تھیں، اور وہ لاش تو یقیناً دل دہلا دینے والی تھی۔ اس کی عمر زیادہ سے زیادہ 24 سال ہی رہی ہوگی۔ ایک نازک سی یورشین لڑکی جس کے خد و خال موت کے بعد بھی دل آویز تھے۔ اس کی دہنی کنپٹی سے خون بہہ بہہ کر فرش پر پھیل گیا تھا اور آنکھیں کھلی ہوئی ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ کوئی بھیانک خواب دیکھ کر جاگ پڑی ہو اور اعصابی اختلال نے پلکیں جھپکانے سے باز رکھا ہو۔ دانے ہاتھ کے قریب ایک ریوالور پڑا تھا۔ اس کے علاوہ کمرے میں اور کسی قسم کی بدنظمی نہیں نظر آئی۔ ساری چیزیں قاعدے سے اپنی جگہوں پر جمی ہوئی تھی۔ یہ غالباً کمرہ خوابگاہ کی حیثیت سے استعمال ہوتا رہا تھا، یہاں کے ساز و سامان سے یہی ظاہر ہوتا تھا۔ محکمہ سرافزانی کے فوٹوگرافر پوشیدہ نشانات کے چکر میں تھے اور کرنل فریدی محدب شیشے سمیت ایک میز پر جھکا ہوا تھا۔ حمید کی آہٹ پر وہ چوک کر مڑا اور پھر میز پر جھک گیا۔ حمید لاش کے قریب آیا، جھک کر گولی کا زخم دیکھا، پھر کھڑا ہو کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ قتل؟ اس نے فریدی کے قریب پہنچ کر آہستہ سے پوچھا۔ فی الحال خودکشی ہی سمجھو، یعنی قتل بھی ہو سکتا ہے شاید۔ فریدی کی آنکھوں سے بے یقینی ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ سیدھا کھڑا ہو کر فوٹوگرافر کی طرف دیکھتا رہا، پھر بولا، اس میز پر بھی پاؤڈر ڈالو۔ ایک آدمی نے آگے بڑھ کر کیمرے کی شکل کی ایک چھوٹی سی مشین کا بٹن دبایا، جس کے ایک سوراخ سے بھورے رنگ کا غبار نکل کر میز کی سطح پر منتشر ہونے لگا۔ فریدی نے اسے دیکھا اور مطمئن ہو کر سر کو خفیف سی جنبش دی۔ فوٹوگرافر میز کی طرف متوجہ ہو گیا۔ فریدی نے حمید کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا، پھر وہ دونوں ایک خالی کمرے میں جا بیٹھے۔ یہ؟ فریدی چاروں طرف دیکھتا ہوا بولا، پروفیسر نجمی کا مکان ہے۔ کیا تم نے پہلے ہی کبھی یہ نام سنا ہے؟ نہیں، نہ سنا ہوگا۔ بہرحال یہ اپنے اعتداد کے خط کی بنا پر تھوڑی بہت شہرت بھی رکھتا ہے۔ مرنے والی اس کی سیکرٹری تھی۔ آج صبح اس کی لاش نجمی کی بیوی نے دریافت کی۔ فریدی خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگا، پھر بولا، واضح رہے کہ اس کی بیوی سے اس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں اور وہ اس کے ساتھ نہیں رہتی۔ وہ آج صبح اس سے جھگڑا کرنے آئی تھی۔ کس سے؟ پروفیسر سے۔ اس نے باہر کا دروازہ کھلا پایا اور بے دری اندر گھستی چلی آئی۔ یہ بہرحال اس کے شوہر کا مکان ہے، دونوں کے تعلقات خواہ کیسے ہی ہوں۔ اس نے اندر کچھ اس قسم کا سناٹا محسوس کیا جیسے یہاں کوئی موجود نہ ہو۔ وہ مختلف کمروں میں اپنے شوہر کی تلاش کرتی پھر رہی تھی
اچانک اس کمرے میں اس نے اس لڑکی کی لاش دیکھی۔ اس کے بعد بھی اس نے پروفیسر نجمی کی تلاش کا سلسلہ جاری رکھا، لیکن وہ کہیں نہ مل سکا۔ نوکر بھی موجود تھے؟ نہیں، وہ تو اس وقت آئے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ وہ صرف دن کو یہاں رہتے ہیں، رات کے لیے ان کی چھٹی ہوتی ہے اور وہ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ پروفیسر کی بیوی نے یہیں سے فون پر اس حادثے کی اطلاع پولیس کو دی اور پھر اس وقت سے وہ یہیں ہے۔ وہ عورت تو نہیں جو باہر ملی تھی؟ ہاں وہی، وہ تو یورشین ہے اور اس کے ساتھ ایک یورشین لڑکی بھی ہے۔ وہ نجمی کی بیوی ہے اور دوسری اس کی لڑکی، لڑکی نجمی ہی سے ہے۔ اوہ، تو یہ نجمی کوئی بوڑھا آدمی ہے؟ ہاں غالباً۔ کیا آپ ذاتی طور پر اسے نہیں جانتے؟ نہیں۔ وہ اس وقت کہاں ہے؟ ابھی تک یہ نہیں معلوم ہو سکا۔ اوہ، حمید ہوٹ سکیر کر رہ گیا۔ ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا۔ اوہ، حمید ہوٹ سکیر کر رہ گیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ فریدی نے کہا، میں نے ابھی تک ٹھیک سے اس عورت کا بیان نہیں لیا، تم اسے یہاں بلاؤ۔ حمید اٹھ کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھاری بھرکم عورت، یورشین عورت، کمرے میں داخل ہوئی۔ تشریف رکھیے، فریدی نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ عورت بیٹھ گئی۔ موٹاپے کی وجہ سے اس کی سانس پھول رہی تھی اور آنکھیں بھوکی بلیوں کی طرح چمک رہی تھی۔ فریدی نے عورت سے پوچھا، کیا صاحبزادی بھی آپ کے ساتھ تھی جب آپ نے لاش؟ وہ قصداً کہتے کہتے رک گیا۔ نہیں جناب، عورت اپنے چہرے پر رومال چھلتی ہوئی بولی، میں تنہا تھی۔ پولیس کو فون کر دینے کے بعد مجھے خیال آیا کہ اب میں اس وقت تک یہاں سے نہیں ہل سکتی جب تک پولیس نہ آ جائے، لہٰذا اسے میں نے فون کر کے یہیں بلا لیا۔ آپ کا قیام کہیں اور ہے؟ ہم ہوٹل ڈی فرانس میں مقیم ہیں، عورت نے جواب دیا۔ مستقل طور پر؟ جی نہیں، ہم پچھلی رات نصیر آباد سے آئے تھے، مستقل قیام وہیں ہے۔ اوہ اچھا، کیا آپ بتا سکیں گی کہ نجمی صاحب کہاں ہے؟ میں کیا بتا سکوں گی، یہ بات تو آپ کو نوکروں سے معلوم ہو سکتی ہے۔ آپ نے پوچھا؟ نہیں، آپ کو پوچھنا چاہیے تھا۔ میرا خیال ہے کہ آپ کا یہ فعل غیر فطری نہ ہوتا۔ جی ہاں، قطعی فطری ہوتا، لیکن ایسے حالات میں بھی احتیاط بھی ضروری ہے۔ میں زیادہ گفتگو کر کے پولیس کو اس بات کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی کہ وہ مجھ ہی پر شبہ کرنے لگے۔ آپ پر کیوں؟ فریدی نے حیرت ظاہر کی۔ دنیا جانتی ہے کہ ہماری ناچاکی کے اسباب کیا ہیں، پھر شاید میں اس دنیا میں نہیں ہوں۔ فریدی کے ہونٹوں پر ایک خفیف سی مسکراہٹ نظر آئی۔ اوہ دیکھیے، ہم دونوں کے صرف تعلقات خراب ہیں، ہم نے قانونی طور پر علیحدگی اختیار نہیں کی، لہٰذا میں پروفیسر کے خلاف کچھ نہیں کہنا چاہتی۔ ایسے کسی موقع پر آپ اپنی زبان بند رکھیں گی؟ مجھے حیرت ہے، عورت کچھ نہ بولی۔ فریدی نے کہا، فرض کیجیے پولیس آپ پر شبہ کرنے لگے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ عورت نے مایوسانہ انداز میں کہا، آپ نصیر آباد سے کیوں آئی تھی؟ یہ ایک بالکل نجی معاملہ ہے، لہٰذا۔ فریدی اس کے جواب کی طرف دھیان دیے بغیر بولا، یہ بھی ممکن ہے کہ نجمی صاحب کی سیکرٹری کو آپ شبہ کی نظر سے دیکھتی رہی ہوں، یہ بھی ممکن ہے کہ آپ پچھلی رات کو یہاں آئی ہوں اور پھر صبح بھی آئی ہوں۔ عورت کے چہرے پر زردی پھیل گئی اور اس نے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، میں جانتی تھی کہ ہماری ناچاکی کے اسباب سے پولیس بھی واقف ہوگی، لیکن آپ یقین کیجئے کہ میں نے اسے قتل نہیں کیا۔ میرے خدا، قتل! میں کبھی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ وہ چند ہمیں خاموش رہی، پھر بولی، میری تعلقات اسی بنا پر خراب ہو گئے ہیں کہ وہ آوارہ عورتوں کے پیچھے دوڑتا پھرتا ہے، لڑکیاں خوبصورت رکھتا ہے۔ اب یہی لڑکی جو آرٹس کی گریجویٹ تھی، سائنسی تحقیقات کے سلسلے میں اس کی ماں کیا مدد کر سکتی ہوگی؟ اوہ، تو آپ اس لڑکی کے سلسلے میں پروفیسر سے جھگڑا کرنے آئی تھی؟ یہ قطعی غلط ہے، میں اسے یہ کہنے آئی تھی کہ اگر ہم ساتھ نہیں رہ سکتے تو پھر قانونی طور پر علیحدگی کیوں نہ ہو جائے۔
लेकिन जब आप यहाँ आए तो सेक्रेटरी से आपका झगड़ा हो गया। फरीदी ने कहा, ओ मेरे खुदा। औरत आंखें बंद करके अपनी पेशानी रगड़ती हुई बोली, क्या सचमुच आप मुझे फांसी दिलवाना चाहते हैं? झगड़ा नहीं हुआ था आपका इससे? हरगिज़ नहीं, मैंने पिछली रात इसकी शक्ल तक नहीं देखी। आप होटल डिफ्रांस से मालूम कर सकते हैं कि हमने पिछली रात वहीं गुजारी थी। अलबत्ता मैं बहुत सवेरे यहाँ के लिए रवाना हो गई थी, ख्याल था कि प्रोफेसर से मुलाकात हो जाए। ये लड़की इनके पास से कब से थी? शायद पिछले साल से। क्या आप किसी ऐसे आदमी से वाकिफ हैं जो इस लड़की को किसी बिना पर कत्ल कर सकता हो? यूं तो खुद प्रोफेसर, ओह नहीं, देखिए मिस्टर, मेरी जहनी हालत इस वक्त ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, आप जो कुछ भी कहना चाहती हैं साफ साफ कहिए। इससे सही मुजरिम को पकड़ने में मदद मिलती है। जरूरी नहीं कि प्रोफेसर ने ही इसे कत्ल कर दिया हो, लेकिन हमें हर जाविये से इस केस पर नजर डालनी है। नजमी, औरत ने कुछ कहना चाहा, मगर फिर खामोश होकर सोचने लगी। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो जहनी कश्मकश में मुब्तला हो। कुछ देर बाद भराई हुई आवाज में बोली, वो एक औरत से बहुत जल्द उकता जाता है। खुद मेरी मौजूदगी में ना जाने कितनी औरतों ने से इसके मरासिम रहे और खत्म हो गए। तो वो इतना ही उकता सकता है कि अपने किसी दास्ता को कत्ल कर दे? इसका जवाब तो वही दे सकेगा, औरत ने बेजारी से कहा। मैं क्या बता सकती हूँ। अच्छा शुक्रिया, हो सकता है आपको फिर तकलीफ दी जाए, फरीदी ने कहा और हमीद की तरफ मुतवज्जा हो गया। लेकिन औरत दरवाजे के करीब भी नहीं पहुंची थी कि वो उसे रोककर बोला, आप पुलिस को इतला दिए बगैर इस शहर से बाहर नहीं जा सकेंगी। कब तक? औरत झल्लाकर मुड़ी, जब तक पुलिस इसकी जरूरत समझे। मैं यहाँ ज्यादा दिनों तक नहीं ठहर सकती, मजबूरी है मोहतरमा, फरीदी ने कहा और हमीद से बोला, किसी एक नौकर को बुला लाओ। औरत फर्श पर पैर पटकती हुई चली गई। इस लड़की को क्यों ना लाऊं? हमीद ने तजवीज पेश की, जो मैं कह रहा हूँ करो। हमीद चुपचाप बाहर को चला गया और फिर एक नौकर के साथ वापसी हुई। फरीदी ने उससे उसका नाम पूछा, मुलाजमत की मुद्दत मालूम की और फिर प्रोफेसर नजमी के मुतालिक सवाल कर बैठा। वो तो 2 माह से यहाँ नहीं है। कहाँ है? हमें पता नहीं, मिस साहिबा को मालूम होगा। कौन मिस साहब? वही जिनकी लाश। नौकर की आवाज भरा गई, ये सेक्रेटरी यहाँ रात रहती थी। जी हाँ जनाब, साहब की मौजूदगी में सब कुछ मिस साहिबा की निगरानी में रहता था। पिछली रात तुम किस वक्त यहाँ से गए थे? 9 बजे। उस वक्त सेक्रेटरी क्या कर रही थी? पियानो बजा रही थी। और कौन था इसके साथ? कोई भी नहीं, वो तन्हा थी। इसके मर्द दोस्त भी यहाँ आते रहते होंगे? मैंने आज तक किसी को नहीं देखा, नौकर ने जवाब दिया। वो खुद भी बहुत कम बाहर जाती थी। तुम में से किसको ज्यादा पसंद करती थी? जज जी, नौकर हकलाकर रह गया। वो फरीदी को हैरत से देख रहा था। मतलब ये कि वो किस पर सबसे ज्यादा एतमाद करती थी? नौकर को सोचने लगा, फिर बोला, ये बताना बहुत दुश्वार है। प्रोफेसर नजमी किस मुलाजिम पर सबसे ज्यादा एतमाद करते हैं? इरशाद पर जनाब। क्या वो यहाँ मौजूद है? जी हाँ, इरशाद को बुलाओ, फरीदी ने हमीद से कहा और नौकर से बोला, तुम जा सकते हो। कुछ देर बाद इरशाद वहीं मौजूद था। फरीदी ने सबसे पहले प्रोफेसर नजमी ही के मुतालिक सवाल किया, लेकिन उसने भी वही जवाब दिया जो इससे पहले मिल चुका था, यानी तकरीबन 2 माह से प्रोफेसर गायब था। मुझे हैरत है कि तुम भी प्रोफेसर के मुतालिक वाजे तौर पर कुछ नहीं बता सकते, जबकि तुम्हारे बारे में सुना जाता है कि तुम प्रोफेसर के निजी मामलात में भी दखेल हो। ये दुरुस्त है जनाब, मगर उन्होंने मुझसे भी इसका तस्करा नहीं किया कि वो कहाँ जा रहे हैं। रवानगी के वक्त तुम मौजूद थे? नहीं जनाब, वो रात को किसी वक्त गए थे دوسرے دن مجھے مس صاحب سے معلوم ہوا کہ صاحب کہیں باہر گئے ہیں، لیکن شاید مس صاحبہ کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ پچھلی رات تم کس وقت سے یہاں گئے تھے؟ میں سب کے بعد گیا تھا، شاید 10 بج رہے ہوں گے۔ اچھا، تو وہ تمہارے سامنے ہی گیا تھا؟ کون جناب؟ نوکر نے حیرت سے پوچھا۔ سیکرٹری کا دوست۔ نہیں جناب، میری موجودگی میں تو کوئی بھی نہیں آیا تھا، مس صاحب تنہا تھی۔ اچھی طرح یاد کرو۔ اچھی طرح یاد ہے جناب، میرا خیال ہے ان کا کوئی دوست نہیں تھا۔ پھر میں ہی کسی ایسے آدمی سے واقف نہ ہوں گا جسے ان کا دوست کہہ سکوں۔ کیا رات کو وہ تنہا رہتی تھی؟ جی ہاں۔ اب میں جو کچھ پوچھنے جا رہا ہوں اس کا جواب سوچ سمجھ کر دے رہا، فریدی نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا وہ صرف سیکرٹری تھی؟ نوکر نے جواب میں کچھ کہنا چاہا مگر پھر ہونٹ بند کر لیے اور فریدی بولا، ہاں اچھی طرح سوچ لو۔ مگر وہ صرف سوچتا ہی رہا، زبان نہیں کھولی۔ کتنی دیر تک سوچو گے؟ حمید نے اکتا کر کہا۔ میں اس سوال کا کیا جواب دوں، میری سمجھ میں نہیں آتا حضور۔ کیا وہ صرف سیکرٹری تھی؟ فریدی نے پھر سوال کیا۔ اس کا جواب صاحب ہی دے سکیں گے، پولیس تمہیں جواب کے لیے مجبور بھی کر سکتی ہے۔ جی نہیں، وہ صرف سیکرٹری نہیں تھی۔ تمہیں اچھی طرح علم ہے؟ جی ہاں۔ کیا پروفیسر کی روانگی سے قبل دونوں میں جھگڑا ہوا تھا؟ مجھے علم نہیں ہے جناب، ویسے صاحب جھگڑالو آدمی نہیں ہے اور نہ میں نے مس صاحب ہی کو غصے میں دیکھا ہے۔ پروفیسر کہاں ہے تم یہ بھی جانتے ہو؟ نہیں حضور، مجھے علم نہیں ہے۔ ممکن ہے صاحب کے وکیل کو علم ہو۔ وکیل؟ وکیل کون ہے؟ تنویر سمدانی۔ پتہ 18 گرین اسکوائر۔ حمید نے نوٹ بک میں پتہ نوٹ کر لیا۔ فریدی نے کرسی کی پشت سے ٹک کر سگار سلگایا اور نوکر کی طرف دیکھے بغیر کہا، تم جا سکتے ہو۔ پھر فریدی نے فردن فردن دوسرے نوکروں سے بھی سوالات کیے، لیکن ان سے بھی کوئی نئی بات معلوم نہ ہو سکی۔ وہ چند ہمیں سگار کی کش دیتا رہا، پھر حمید سے بولا، اگر یہاں ٹیلی فون ڈائریکٹری مل سکے تو تنویر سمدانی کے نمبر تلاش کرو۔ حمید کمرے سے نکل آیا۔ ٹیلی فون ڈائریکٹری اسے جلد ہی مل گئی، لیکن تنویر سمدانی کے نمبر تلاش کرنے میں ضرور دشواری پیش آئی، کیونکہ نمبر تنویر سمدانی کے نام سے نہیں تھے بلکہ فرم کے تھے۔ بہرحال وہ آدھے گھنٹے کی مسلسل جدوجہد کے بعد اس میں کامیاب ہو سکا۔ اس نے فریدی کو اطلاع دی اور فریدی پھر لاش والے کمرے سے واپس آ گیا، کیونکہ فون یہیں تھا۔ لاش اٹھوائی جا چکی تھی لیکن فرش پر خون کے دھبے اب بھی باقی تھے۔ اس نے تنویر سمدانی کے نمبر ڈائل کیے، کال خود اسی نے رسیو کی۔ فریدی نے پوچھا، آپ پروفیسر نجمی کے قانونی مشیر ہیں؟ جی ہاں۔ آپ کون صاحب ہیں؟ میں محکمہ سراغ رسانی کا ایک آفیسر کرنل فریدی ہوں۔ او کرنل صاحب، فرمائیے فرمائیے۔ میں پروفیسر نجمی کی قیام گاہ سے بول رہا ہوں، یہاں اس کی سیکرٹری کی لاش پائی گئی ہے۔ نہیں، تنویر متحیرانہ انداز میں چیخا، سیکرٹری کی لاش؟ آپ یہاں فوراً تشریف لائیے، فریدی نے کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ پھر وہ تجسس آمیز چاروں طرف نظر ڈال رہا تھا، دفتن اس کی نظر کاغذ کے ایک ٹکڑے پر پڑی جس کا ایک گوشہ فون کے نیچے دبا ہوا تھا۔ شاید دوسرے کاغذ کے ٹکڑے کو نظر انداز کر دیتے کیونکہ اس پر کچھ نمبر درج تھے۔ ممکن ہے فون کے نمبر ہی رہے ہوں، لیکن فریدی انہیں ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے وہ انہیں دیکھ کر کسی الجھن میں پڑ گیا ہو۔ پھر بالآخر اس نے پھر ریسیور اٹھایا اور انکوائری کے نمبر ڈائل کیے۔ دوسری طرف سے فوراً ہی جواب ملا۔ فریدی نے بتایا کہ وہ کون ہے، پھر اس نے کاغذ پر نمبر لکھے ہوئے دہراتے ہوئے کہا، مجھے ان نمبروں کے نمبر اور پتے درکار ہیں، آپ کس نمبر کے فون سے گفتگو کر رہے ہیں؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ فریدی نے نیچے جھک کر پروفیسر نجمی کے نمبر دیکھے اور آپریٹر کو بتاتا ہوا بولا، اسی نمبر پر مجھے آگاہ کیجیے گا، 15 منٹ ضرور صرف ہوں گے جناب۔ دوسری طرف سے آواز آئی، کوئی بات نہیں، فریدی نے کہا اور ریسیور کیڈر میں ڈال دیا۔
خدا کے لیے اسے خودکشی ہی رہنے دیجیے، حمید بڑبڑایا، کیوں اتنی خوبصورت لڑکی کو کوئی قتل نہیں کر سکتا۔ فریدی کوئی جواب دینے کے بجائے صرف برا سا منہ بنا کر رہ گیا۔ 15 منٹ بعد فون کی گھنٹی بجی اور فریدی نے ریسیور کان سے لگاتے ہوئے کاغذ اور پینسل سنبھال لیا۔ اس نے بڑی تیزی سے 5 نام اور پتے نوٹ کیے۔ موجد کی کہانی۔ ایک نوکر نے تنویر سمدانی کی آمد کا اعلان کیا اور وہ ایک دراز قد اور دبلا پتلا آدمی تھا۔ چہرہ داڑھی مونچھوں سے بنیاس اور سر انڈے کے چھلکے کی طرح شفاف تھا۔ صرف نچلے حصے کے نشیب میں تھوڑے سے بال تھے جنہیں بڑی احتیاط سے گدی پر جمع لیا گیا تھا۔ غالباً ہم کہیں پہلے بھی مل چکے ہیں، فریدی اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا۔ یقیناً، وہ اس سے مصافحہ کرتا ہوا بولا، لیکن یہ واقعہ ڈور تھئی ڈوروتھی کی لاش، اے میرے خدا، یقین نہیں آتا لاش کہاں ہے، ہٹوا دی گئی ہے، فریدی نے جواب دیا۔ قتل؟ وہ فریدی کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا پڑبڑایا، یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا، فریدی نے جواب دیا، لیکن یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ موت کے اسباب قدرتی ہوں گے، کیونکہ اس کی کنپٹی میں ایک سوراخ ہے اور فرش پر خون، پاس ہی ایک ریوالور پڑا ہوا ملا ہے، مگر اسے کس نے قتل کیا؟ تنویر بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ وہ بڑی نیک لڑکی تھی، کرنل صاحب خاموش اور سنجیدہ، ایسی نہیں تھی کہ اس کے قتل کا مہر کسی کا انتقامی جذبہ قرار پائے۔ ہو سکتا ہے اس نے خودکشی کی ہو، فریدی بولا، مگر ٹھہریے، میں فی الحال اس وقت بحث میں نہیں پڑنا چاہتا، مجھے تو دراصل پروفیسر نجمی کے متعلق کچھ معلومات حاصل کرنی ہے۔ اوہ، دفتن تنویر کی آنکھوں میں الجھن کے آثار نظر آنے لگے۔ پھر اس نے ہونٹوں پر زبان پھیر کر پوچھا، کس قسم کی معلومات؟ وہ کہاں ہے؟ مجھے اس کا موجودہ پتہ چاہیے۔ اوہ پتہ، دیکھیے میرے خدا، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تنویر اسی طرح بڑبڑایا جیسے خود سے مخاطب ہو۔ ہاں یہ بہت ضروری ہے، اگر آپ کو اس کا موجودہ پتہ معلوم ہو تو براہ کرم قانون کی مدد فرمائیے، میں بڑی الجھن میں پڑ گیا ہوں۔ تنویر تھوڑی دیر بعد بولا، وہ بری طرح نروس نظر آنے لگا، کیوں آپ کیوں الجھن میں پڑ گئے؟ فریدی اسے گھورنے لگا، دیکھیے آپ جانتے ہیں کہ بزنس کا معاملہ کتنا نازک ہوتا ہے، میں صرف قانون کو جانتا ہوں، بزنس کے نازک مسائل سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، فریدی نے خشک لہجے میں کہا۔ 5 منٹ، تنویر ہاتھ اٹھا کر بولا، مجھے صرف 5 منٹ دیجیے سوچنے کے لیے، آپ 10 منٹ تک سوچئے، میں صرف آپ کے اسی فیصلے کی قدر کر سکوں گا کہ آپ ہر حال میں قانون کی مدد کریں گے۔ میں قانون اور اس کی اہمیت سے واقف ہوں، اس کے لہجے میں بھی تلخی کی ہلکی جھلک پائی گئی۔ حمید نے برا سا منہ بنایا اور کچھ کہنے ہی والا تھا کہ فریدی نے اشارے سے اسے روک دیا۔ تنویر نے کچھ دیر بعد سر اٹھایا اور آہستہ سے بولا، واقعی مجھے بتا دینا چاہیے جب حالات ایسے ہوں تو، وہ پھر کچھ سوچنے لگا۔ حمید کو اس پر غصہ آ گیا، اس کی یہ حرکت کھل رہی تھی کہ خواہ مخواہ اس گفتگو کو طویل دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ وقت برباد کر رہے ہیں، اس نے کہا۔ ٹھہریے جناب، تنویر آہستہ سے بولا، میں جس پوزیشن میں ہوں وہ پھر خاموش ہو گیا۔ فریدی اسے غور سے دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے پر نہ تو جھلاہٹ کے آثار تھے اور نہ الجھن کے۔ اس نے حمید کو اشارہ کیا کہ وہ اپنی زبان بالکل بند رکھے۔ وہ تھوڑی دیر سر جھکائے کھڑا رہا، پھر فریدی کی طرف دیکھ کر ایک طویل سانس لی اور بولا، نجمی صاحب کی ہدایت تھی کہ ان کے متعلق کسی کو کچھ نہ بتاؤں، وہ کچھ دن گھر سے باہر رہنا چاہتے ہیں، کیوں یہ میں بتاؤں یا نہ بتاؤں؟ وہ ہے کہاں؟ دیکھیے ٹھہریے، میں بتاتا ہوں۔ تنویر اس انداز میں دیکھنے لگا جیسے بیٹھنے کے لیے کوئی مناسب جگہ تلاش کر رہا ہو۔ یہ واردات ہی والا کمرہ تھا۔ آئیے میرے ساتھ، فریدی نے کہا، آپ بہت زیادہ تھکے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جی ہاں، میں کئی دنوں سے علیل ہوں۔ وہ اسی کمرے میں آئے
جہاں فریدی نے نجمی کی بیوی وغیرہ سے گفتگو کی تھی۔ تنویر بیٹھ گیا، حمید پاؤس سے تمباکو نکال کر پائپ میں بھرنے لگا۔